الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي میرے محترم دوست بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب حسن الخلق میں ایک حدیث لائے حدیث بیان فرمائی حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شئین اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ قیامت والے دن مومن بندے کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی گویا قیامت کے دن جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا ترازو قائم ہوگا تو اس ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز کون سی ہوگی ہیوی چیز کون سی ہوگی سب سے زیادہ وزنی کہ جس سے انسان کا ترازو بھاری ہو جائے نیکیوں کا اور جنت میں جانے والا بن جائے اس کو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں فرمایا ما من شئین اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ کون سی چیز مومن کے ترازو میں قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگی فرمایا حسن الخلق اچھے اخلاق اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ اللہ تبارک و تعالی فحش گوئی زبان سے بری باتیں گالیاں بکواس بری باتیں اس کو اور البذی بذی کے معنی بد زبانی کرنے والا بد زبانی یہ دونوں چیز اللہ ناپسند کرتا ہے اللہ کو یہ دو چیز پسند نہیں ہے فاحش فحش باتیں اور بد زبانی یہ دونوں چیز پسند نہیں ہے اب بذی کے کیا معنی ہے محدثین فرماتے ہیں البذی کا معنی ہے وہو الذی یتکلم بالفحش وردی الکلام وہ شخص جو بے شرم ہو اور بےہودہ باتیں کرتا ہو جس باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بکواس ہی ہے ایسی بات کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں اس حدیث میں قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع دینے والی کون سی چیز ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں ایک بات یہ پتا چلی کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ضرور ہوگا. اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن کے ترازو میں کون سی چیز باری ہوگی؟ فرمایا وہ ہے اچھی اخلاق. غیر مسلم کتنے ہی اچھے اخلاق ہونے کا دعویٰ کریں، اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، چونکہ ایمان نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں صاف صاف، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، نہیں تولا جائے گا. اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی، دوسری بات ان اللہ یبغض الفاحش البذی. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بذی کے معنی بے شرم، بے حیا، بے ہودہ باتیں. لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ جو بیان کیا ہے وہ بےہودہ کلام، ایسا کلام جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ملا قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں البذی کا ترجمہ کرتے ہیں بدخلق، برے اخلاق. اور حدیث کے مطابق یہی معنی زیادہ واضح ہیں کہ آدمی بدخلقی کریں، ایسے بات اور ایسے اخلاق جو اللہ کو بھی پسند نہیں، بندے کو بھی پسند نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ تو ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کے راوی ابو ہریرہ ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل ایسا ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے صحابہ کرام کو جنہوں نے سوال کیا، اگر وہ سوال نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کون سا عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ جنت میں جانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. بہترین سوال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، اللہ کا ڈر، خوف خدا، جب بھی کوئی گناہ کی بات آ جائے اللہ سے ڈریں، اور حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کریں، اور نمبر دو اچھے اخلاق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہے تو ظاہری بات ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، وہ حقوق اللہ میں بھی ڈرے گا، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ڈرے گا، تو وہ یقیناً جنت میں جانے والا ہے. صحابہ نے پوچھا کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ فرمایا دو چیز، وہ کیا ہے؟ الفم والفرج، انسان کی زبان، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یہ دو چیز. ایک تو بد زبانی، زبان سے جو آیا بول دیا، اور زنا، یہ دو چیز انسان کو جہنم میں کثرت سے لے جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے گارنٹی لے ان دونوں چیز کی حفاظت کی، زبان کی اور شرمگاہ کی، میں جنت کی ضمانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے لیتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے. منہ کے ذریعے بڑے حرام کام کا ارتکاب کریں، غیبت ہے، بہتان ہے، اکیوز ہے اور گالم گلوج ہے، بدگوئی ہے اور شرمگاہ سے بدکاری ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے انسان بننے کی فکر کرے انسان۔ صحابہ کرام کو اس کا بڑا ڈر رہتا تھا، صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی بات پر گھبراتے تھے، اللہ سے بڑے ڈرتے تھے۔ کیسا ڈر، چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر روتے تھے، کیا ہوگا ہمارا؟ یہاں زندگی بھر کے نیکیاں چھٹ جائیں، فرائض چھٹ جائیں، پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں، کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیف انت یا حنزلہ، اے حنزلہ کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا، نافق الحنزلہ، حنزلہ منافق بن گیا۔ حضرت حنزلہ کہنے لگے اپنے آپ کو کہ حنزلہ منافق بن گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر شک ہو گئے اور فرمایا، سبحان اللہ ما تقول، اللہ کی ذات پاک ہے، حنزلہ تم زبان سے کیا بول رہے ہو؟ اتنے بڑے صحابی تھے حنزلہ، کتنے بڑے صحابی کہ جو بھی وحی آسمان سے آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے جو اس وحی کو لکھتے تھے، یعنی یہ قرآن، قرآن جب اترتا تھا تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے حبیب ان کو بلاتے تھے لکھنے کے لیے۔ ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت حنزلہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے پہلی وحی قرآن، اس کو لکھنے والے وہ کتنے محبوب ہوں گے جو اللہ کا قرآن لکھنے والے سب سے پہلے، اور نبی ان کو کہہ رہے ہیں لکھنے کا، وہ نبی سے کتنا کلوز ہوں گے۔ لیکن فکر دیکھو، اللہ کا خوف دیکھو۔ فرمایا کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ ما تقول، حنزلہ تمہیں پتا ہے کیا بات کر رہے ہو، تم منافق بن گئے۔ فرمایا ہاں، کیسے؟ فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم ہمارے سامنے ہے، بالکل سامنے ہمیں جنت بھی نظر آ رہی ہے گویا جہنم بھی نظر آ رہی ہے، اتنی وضاحت۔ لیکن جب ہم اٹھ کر مجلس سے گھر پر جاتے ہیں تو پھر اپنے کام کاج کے اندر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر میں بھی یہی کیفیت ہے کہ کبھی میری حالت بھی بدل جاتی ہے، وہ اشارہ کرے منافق ہو گیا میں بھی۔ چلو دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، حنزلہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، نافق الحنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما ذاکا، کیسے کیسے تم منافق ہو گئے، بتاؤ؟ کہا حضرت حنزلہ نے جو بات کہی ہے، نکون عندک یا رسول اللہ، نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ کانہ رأس عین کانہ رعا عین، کہ جب ہم یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کی باتوں سے یاد آتا ہے جنت جہنم، کان را عین، گویا کہ ہم جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات سن کر. اللہ کے حبیب جب جنت کا تذکرہ کرتے تھے اور جہنم کا صبح سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، کیا کیا فتنے ہونے والے ہیں دنیا میں، کیا کیا مصیبت آنے والی ہے، پورا دین بیان کرتے. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جہنم سامنے ہے. کبھی تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اس طریقے سے بیان فرماتے تھے گویا کہ آپ کی آخری نصیحت ہے، وصیت ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے. تذکرنا بالنار والجنہ کأن رائین، گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فإذا خرجنا من عندك، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے ہم آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، آفسنا الازواج والاولاد والضیعات، جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو نسینا کثیرا، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جب آدمی بیٹھتا ہے مجلس میں تو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں، میں یہ بھی نماز پڑھ لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں توبہ بھی کر لوں، میں فلاں کر لوں، میں فلاں کر لوں، آدمی ڈر جاتا ہے. لیکن جب گھر جاتا ہے یہ گویا کہ حنزلہ اپنی کیفیت نہیں ہوئی، یہ گویا کہ آنے والے قوم، آنے والی امت محمدیہ کی بات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. اور ہمارے سب کی حالت یہی ہوتی، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا آفسنا الازواج والاولاد والطیئات نسینا کثیر، ہم بھول جاتے ہیں جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو اس کام میں، اس کام میں. اسی لیے آج کل علماء کرام نے کہا پہلے زمانے میں گھروں میں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد گھروں میں سنت پڑھنا، سنت پڑھنا یہ سنت تھا، سنتیں وغیرہ. لیکن چونکہ آج کل مشغولیت زیادہ ہو گئی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اپنی سنتوں کو مسجد ہی میں پڑھ لے، ورنہ گھر جاتے جاتے اور گھر میں جائے گا مشغول ہو جائے گا اور سنت بھول جائے گا. کبھی بچوں کا کام، کبھی بیوی کا کام، کبھی فلاں کبھی فلاں، سنت چھوٹ گئی. پھر ایک دن، دو دن، تین دن سنتیں چھوٹتی جائے گی. جو 12 سنت ہے دین میں، 12 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، یہ 8 ہو گئی. پھر مغرب کے بعد 2، یہ 10 ہو گئی. پھر عشاء کے بعد 2، یہ 12 ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو روزانہ ان 12 سنت موقعہ کا اہتمام کرے گا اللہ روزانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا، روزانہ ایک محل. اب 40 سال سے اس نے اگر سنت کی پابندی کی ہے تو اس کے کتنے محل تیار ہوئے ہوں گے اندازہ نہیں لگا سکتا آدمی. آدمی کی زندگی کبھی 50 سال، 60 سال کی، 50 ایئرس، 60 ایئرس، کانسٹنٹلی ہی از ریڈنگ ہز سنت موقعہ a day, 12 rakats. How many houses, bungalows be built in Jannah for him? Subhanallah. تو یہ گھر میں جاتا ہے آدمی، بزی ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، جو دماغ میں ہوتی ہے کہ میں یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، لیکن بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا بھی یہی حالت، انہوں نے کہہ دیا اللہ کے حبیب میں تو منافق ہو گیا، کتنی فکر ہے، کتنا ڈر ہے. اور ہے صحابی رضی اللہ عنہم، اور وہ بھی کاتب وحی ہے، لکھنے والے وحی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی محمد والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لو تدومون، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى ترككم. اگر حالت یہی رہے تیری جیسے تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو تو تمہاری حالت ایسی ہے جیسے جنت نظر آتا ہے، جہنم نیکیاں کرنے کا شوق ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے. اگر یہی حالت تمہاری مجلس کے بغیر باہر جا کر گھر میں بھی رہے، ہر وقت تمہاری حالت یہی رہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت یہی رہے تو پھر فرشتے ہر وقت تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے ملاقات کریں. لیکن یہ حالت ہر وقت نہیں رہتی. یا حنزلہ سا سا، یا حنزلہ سا سا، تین بار کہا، کبھی ایسی حالت کبھی ایسی حالت، کبھی ایسا کبھی ایسا، نہ کہ ایک دم ہی بس وہی حالت رہے گی. اب سوال ہوتا ہے، یہاں پر بہت سارے اس واقعے سے اندازہ ایک پہلے لگاؤ کہ صحابہ کرام کو جو اتنے زیادہ نمازی، اتنے زیادہ روزے دار، اتنے زیادہ نبی کے قریب، لیکن یہ فکر لگی ہوئی ہر وقت فکر ہے، یہ خلش ہے، یہ کھٹکا ہے، دس از وریز، دس از کنسرن ان دیر ہارٹ. علماء فرماتے اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام کہ آدمی ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا رہے اور اس کو فکر رہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا غلط راستے پر چل رہا ہوں. یہ فکر، میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں، اور میرے اندر کوئی کمی ہے یا نہیں، اگر کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش اور ٹرائی کر رہا ہے. ایک سبق تمہیں یہ ملا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے کہ ہر وقت دل کے اندر میں فکر ہو کہ میں ایمان پر ہوں یا نہیں، میرے اعمال صحیح ہے یا نہیں، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، میں کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں. یہ فکر ہر وقت کنسرن، ایوری ٹائم وریز، دیٹ از کالڈ تقویٰ اینڈ گاڈ فیئرنگ. اور ایسے لوگوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ لفظ those who have تقویٰ God fearing، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہر وقت فکر ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا ہے، سب سے بڑا، دل کی حالت اصل مقصود نہیں ہے. The conditions of the heart is not in reality the question here. اصل مقصود اعمال ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. آدمی نہ نماز پڑھے، آدمی نہ عبادت کرے، آدمی گناہ کرے، میرا دل تو مطمئن ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. بہت سارے جاہل پیر کہتے ہیں بس ان لوگوں کی یہی ہے کہ کہیں دل کی کیفیت، اصل چیز اعمال صالحہ، کہ میری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں، اصل یہ ہے. اگر یہ سنت پر چل رہا ہے تو خود اللہ نے کہا ہے کہ میرا محبوب ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ از گوئنگ ٹو میک یو بلوڈ ٹو ہم، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ ول فرگیو یو، تو مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے، محبوب بھی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پر چلے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ تو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دوسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے, اصل حالت تم اپنے اپنے اعمال کو دیکھو کہ میں صحیح اعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, سنت کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں. یہ اصل چیز ہے. نمبر تین, حضرت جی مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں. فرمایا اگر یہی حالت ابو بکر صدیق کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حنزلہ اور ابو بکر صدیق اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت یہی ہے تو منافق نہیں, یہ بات نہیں, یہ سمجھنے کی بات جو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے بیان فرمائی. فرمایا اگر بات ایسی ہے تو نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اشرف, سب سے مکرم ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے, اور ان کے اندر اگر کمی ہے تو پھر کیسے ہو گیا, ان میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرماتے ہیں اصل اللہ کے نبی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری حالت ایسی ہی رہتی تو تم فرشتے بن جاتے, یعنی فرشتے تمہاری ملاقات, یعنی تم فرشتوں جیسے بن جاتے. اور یہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو فرشتہ نہیں بنایا ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے. نہ فرشتے بننے کی فکر کرو اور نہ جانور بننے کی فکر کرو, بلکہ انسان بنو. اور اس کا درجہ جو اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ, اس لیے کہ فرشتے اگر بن جاؤ گے تو تم بیوی کا حق کیسے ادا کرو گے, بچوں کا حق کیسے ادا کرو گے, اپنے بدن کا حق کیسے ادا کرو گے, اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کرو گے؟ فرشتے تو یہ نہیں کرتے, ان کو نہ کھانے کی فکر, نہ سونے کی فکر, اور نہ ان کو اور کوئی خواہشات ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ ماں باپ ہے, کچھ بھی نہیں. اگر تم فرشتے بن گئے تو پھر یہ حقوق العباد کون ادا کرے گا, حقوق اللہ کون ادا کرے گا؟ حضرت جی کی بات بہت زبردست ہے. فرمایا یہاں کہنا چاہتے ہیں اگر تمہاری حالت اور کیفیت ایسی ہی رہتی جیسی کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے تو تم فرشتے بن جاتے, اور تمہیں فرشتے بننے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں تو انسان بننا ہے. ایسا انسان جس کے اندر میں انسانیت ہو, انسانیت نہ وہ جانور ہو, وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا ہو اور بندے کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو. انسان کے لیے کامل بات یہ ہے کہ اپنے, یعنی فرشتے کا بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے, انسان رہتے ہوئے انسانیت والی زندگی گزارنا یہ کمال ہے. کمال یہ کہ آدمی حقوق اللہ بھی ادا کرے, اللہ کا حق ہے فرض نماز آن ٹائم, اس کی پابندی کرتا ہے, روزے کا وقت آ گیا روزہ پابندی کرتا ہے, زکات کا وقت آ گیا زکات پابندی کرتا ہے, حج فرض ہو گیا حج ادا کرتا ہے پابندی کرتا ہے اس پر, یعنی اس کو ادا کرتا ہے, اور گناہ تو گناہ سے بچتا ہے, عبادات کا وقت ہے ساری عبادتیں سنت وغیرہ ادا کرتا ہے, حقوق اللہ اس کے دھیان میں اللہ ہر وقت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب حقوق العباد کا وقت آتا ہے تو اس کو بھی ادا کرتا ہے کہ بیوی کے حق ادا کرنے کا وقت ہے, اس کے خرچے کا اور اس کے گھر کا وغیرہ وہ سب ادا کرتا ہے, بچوں کی فکر اس کا جب وقت آتا ہے تو اس کی بھی تیاری کرتا ہے. اسی طرح اپنے پڑوسی, اپنے محلے والے, اپنے دوست, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی, اپنے رشتہ دار سب کے ساتھ کس کے ساتھ کیا حق ہے, معاملات میں, معاشرت میں, ہر جگہ وہ سب کچھ ادا کرتا ہے. یہ دونوں چیز سامنے رکھ کر چلتا ہے. یہ انسان جس کے اندر میں انسانیت ہے, ورنہ تو پھر جانور سے بھی بدتر ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا بلہم ادل, بعض تو ایسے ہیں جانور نہیں جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن کریم میں اللہ نقشہ کھینچتا ہے بہت ساری جگہ الگ الگ کہ تم سے تو پتھر اچھے ہیں جس پتھر سے پانی اور سپرنگ واٹر نکلتا ہے, اور تم انسان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, کبھی تم سے آنسو نہیں نکلتے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری حالت اور کیفیت یہی رہتی جو میرے سامنے ہے کہ جنت بھی جہنم بھی نظر آتا ہے تو فرشتے بن جاتے تم. اس لیے کہ فرشتے کبھی گناہ, فرشتوں کو کوئی ماں باپ کی یا بیوی بچوں کی یا گھر کی یا جاب کی یا اور کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں کرتا, نہ پیٹ کی نہ کھانے کی نہ سونے کی نہ غسل کی, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز نہیں. تو فرشتے بن گئے تو پھر حقوق کیسے ادا کرو گے تم؟ اس لیے یہاں کبھی یہ حالت, کبھی بچوں میں جا کر بچوں کی خدمت گزاری, کبھی وہ حالت, کبھی یہاں زیادہ کبھی وہاں زیادہ کبھی یہ, لیکن صرف یہ ہے انسان جس کے اندر میں انسانیت ہو کہ اللہ کے حق کو مقدم رکھے, اس کو ادا کرے اور لوگوں کے حق کو بھی ادا کرے. ایسا نہیں کہ آدمی نماز کا وقت آ گیا اس اللہ کے حق کو چھوڑ کر اپنا حق پورا کر رہا ہے, کام کاج میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے حق کو بھول گیا, یہ پھر انسانیت نہیں ہے. اسی لیے دنیا کا کام کاج بھی کرتا ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, سب کا حق ادا کرتا ہے, اس کو نانے کی ضرورت, اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت, اس کو کام کے لیے جانے کی ضرورت, سب کچھ پورا کرتا ہے یہ, لیکن اللہ کا حق ادا کرتا ہے, یہ انسانیت ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں لکھا ہے, فرمایا تین قسم کے جانور اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں. ایک جانور جو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا, بہت کم معمولی سا, لیکن وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, وہ تو زندہ ہے تو بھی فائدہ اور اس کو ذبح کر دے تو بھی فائدہ. زندہ ہے اونٹ ہے سواری کرو, جہاں سامان اوپر رکھ کے لے جانا لے جاؤ. پہلے زمانے میں تو اونٹ ہی تو سواریاں تھی, آج بھی دیہاتوں میں عرب دیہاتوں میں اونٹ ہی ان کی سواری ہے. گائے ہے دودھ دیتی ہے زندہ ہے, بکری ہے دودھ دیتی ہے, اور جب اس کو ذبح کرنا ہے تو اس کا گوشت بھی ملتا ہے, زندہ بھی فائدہ مردہ بھی فائدہ, ذبح کے بعد بھی فائدہ. اونٹ کو ذبح کر دو گوشت, گائے کو ذبح کر دو گوشت. ایک جانور تو وہ ہے جو حلال جانور ہے, جس کی زندگی کی بھی فائدے اور جس کے ذبح کے بعد بھی فائدے ہیں, اور ایک جانور وہ ہے جس کا زندہ رہنا بڑا ہی خطرناک ہے, وہ ہے سانپ ہے بچھو ہے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہے, شیر ہے چیتا ہے اور بھی اس قسم کے بہت سارے ہیں, جن کا کام ہی ہے ڈنک مارنا کاٹنا کھا لینا ختم کر دینا جو بھی سامنے آئے, چاہے انسان ہو یا جانور ہو, ڈنک مارنا کھا لینا ختم کر دینا, کیسے کیسے پورے پورے انسان کو سانپ کھا جاتے ہیں. تو یہ جانور ہے جس کی زندگی بھی نقصان, لیکن اللہ نے پیدا کی لیکن نقصان ہی نقصان. اور تیسرے وہ جانور ہے جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں. پہلے والے تو نقصان نہیں پہنچاتے نفع ہی پہنچاتے, دوسرے والے جانور سانپ بچھو وغیرہ نقصان ہی نقصان, ان کا کوئی نفع نہیں. تیسرا نہ نقصان ہے نہ نفع ہے, بلی या जिसने परिंदे उड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं बर्ड्स वगैरह, कोई नुकसान नहीं, वो अपना काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं उड़ते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, ये है परिंदे वगैरह। तो इमाम गजारी फरमाते हैं जिसका न नफा है न नुकसान है, फरमाया ए इंसान तू अशरफुल मखलूकात में से है, तुझे अल्लाह ने मुकर्रम बनाया, तुझे तो इन तीनों जानवरों से बेहतर बनना है, इन तीनों से बेहतर बनना है, लेकिन अगर तू अशरफुल मखलूकात में से नहीं बन सकता, नहीं बन सकती है, तो कम से कम उन जानवरों की तरह तो बनो कि जिसका दुनिया में रहना फायदेमंद है और दुनिया से चले जाए तो भी फायदा है। कितना इशारे सवाब करके जाते हैं, क्या क्या बना के जाते हैं, क्या क्या मदरसे मस्जिदे के जिनका कितना फवाइद ही फायदे ही फायदे हैं। कम से कम उन जानवरों में से तो बनो कि जिनका दुनिया में रहना दूसरे इंसान के लिए, दूसरी औरतों के लिए, दूसरों के लिए फायदा मंद है, हर वक्त कोई नुकसान नहीं देता, कोई डंक नहीं मारता, कोई बुरा भला नहीं कहता, कुछ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, और दुनिया से जाता है तो लोग रोते रह जाते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़े अच्छे अखलाक वाला। तो कम से कम इमाम गजाली कहते हैं उन जानवर में से तो बन जा। हालांकि अल्लाह ने इंसान को सारी मखलूक से ऊपर वाला बनाया, अशरफुल मखलूक का, उसमें से नहीं बना तो कम से कम पहले जानवर की किस्म में से तो बन जा। और अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरी किस्म में से बन जा जिसका दुनिया में रहना न नफा है न नुकसान है। जब तू किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने पैरों से, अपने मशवरों से, अपने काम से, अपनी ताकत से, अपने पैसों से तू फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचा, उसकी कीमत भी ना कर, उसके लिए बुराई भी न कर, उसको तकलीफ भी ना पहुंचा, उसको डंक भी ना मार, एक परिंदे की तरह तो रहे कि चलो तू नफा का मालिक है, न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान, चलो कुछ नहीं, तुमसे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। लेकिन तीसरी किस्म में से कभी ना बनना जिसका कोई नफा नहीं, जिसका हर सेकंड हर मिनट नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमारे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत अजीब बात, जिंदगी में ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब सुखरवी रहमतुल्लाह सुखरवी फरमाते हैं कि एक मर्तबा में रमजान में गया, चूंकि हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा का इंतकाल हो गया था तो मैं जनाजे में गया। जनाजे के बाद चूंकि वो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से थे, तो जो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए गया रमजान में, तो हजरत ने फरमाया बहुत अच्छी बात, फरमाया ये अल्लाह का कितना नेक बंदा है जिसकी मौत रमजान में आ गई, रमजान में मौत आ गई, इसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, जन्नत के दरवाजे तो बंद है, सीधा जन्नत में जाएगा। बात करते करते मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमन्ना तो यही होती है कि मैं भी रमजान की मौत मांगू, कि अल्लाह मुझे भी रमजान में, ये वो ही रमजान आखिर उनकी जिंदगी की, कि मैं उस वक्त उम्र कितनी थी उनकी 80 से ऊपर, कि मैं मौत मांगू इसी रमजान में मेरी मौत आए, हिसाब किताब। लेकिन एक चीज की वजह से मैं इसको तरजीह नहीं देता हूं, वो क्या है, वो क्या है, रमजान में अगर मेरी मौत आई तो लोग रोजे के साथ आएंगे जनाजे में, उनको तकलीफ होगी आना जाना, तलबा आएंगे, मेरे मुतालिकीन आएंगे, मेरे रिश्तेदारों को तकलीफ होगी रोजे के साथ, कभी इफ्तारी में फिर पहुंचना है, कभी शहरी का मसला होता है, कभी क्या, फिर रोजे के साथ थक जाएंगे, गर्मी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि کہ میری وجہ سے کہ میں رمضان کی موت ہو اور سب کو تکلیف ہو، میں اس کو نہیں چاہتا. اب امید اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کس کو ستایا ہوگا جو خود اپنے لیے نہیں چاہتے. اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہوئی، شوال شروع ہوئی، 10 شوال کو حضرت کی موت ہوئی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر میں بھی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ہیں، اس عمر میں بھی. اسی لیے مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بنو، انسان بنو، مرد اور عورتیں انسان بنو، جانور نہ بنو. آج تو حالات ایسے ہیں، گھر گھر میں ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فتنے بنے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، فتنے ہی فتنے، مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف، گھر گھر میں یہ حالت ہے. اور یہی حالت گھر گھر میں یہی حالت ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. کتنی مصیبت ہے، کتنی پریشانی، ساری دنیا اس میں پھنسی ہوئی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لگے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی کی خوشیاں، کسی کی اچھائی، کسی کی ترقی، کسی کی مالداری اور کسی کے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، اپنی بیماری کی فکر نہیں لیکن دوسروں کی خوشیوں کی فکر، ہر جگہ یہی ہے. کاش کہ انسان اپنے اندر دیکھ لیتا کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں، میرے اندر میں انسانیت ہے یا نہیں. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے مثنوی میں، فرمایا گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر میں 12 بجے ہے، بازار بھرا پڑا ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکانیں بزی ہیں اور بازار میں پبلک ہی پبلک ہے، کندھوں سے کندھوں ٹکرا رہے ہیں اور مخلوق گویا بازار سے بھری ہوئی ہے. اس میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں چراغ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، سورج کی گرمی ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے اور یہ اپنے چراغ جلا کر کچھ تلاش کر رہا ہے. پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو، اتنی روشنی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، بازار بھرا پڑا ہے. کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں، کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا کچھ تمہاری عقل بھی ٹھیک ہے، اتنے انسانوں سے بازار بھری پڑی ہے، یہ ساری مارکیٹیں بھری پڑی ہے، دکان بزی ہے، لوگ خرید رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، تیرے پاس سے لوگ جا رہے ہیں، تو کہہ رہے انسان تلاش کرو، یہ انسان نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا، یہ انسان کی شکل میں لوگ ہیں، انسان نہیں، انسان کی شکل ہے بس. وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ گدھا شیر کی کھال میں شیر بن کر آ گیا، ایسی حال. یہ انسان کی شکل ہے، حقیقت میں انسان نہیں یہ لوگ. مولانا روم نے اس واقعے کو نقل کیا، حقیقت میں انسان نہیں. میں تلاش کرتا ہوں اس انسان کو جو انسان ہو اور اس کے اندر میں انسانیت بھی ہو، یعنی اچھے اخلاق ہو. پھر مولانا روم نے بڑی اچھی مثال دی، پر میں وہ کیسے کہا، مثال دیکھو، عود کی لکڑی ہو اور عود کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے، تھوڑا سا جلاؤ خوشبو پھیل جاتی ہے. ویسے بھی عود کی لکڑی اگر رکھی ہے، آپ جا کر اس کو اسمیل کرو، پورا شاپ وہ اس کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے. او تو ویسے بھی اس لکڑی میں ہی خوشبو ہے. فرمایا اگر اس کے اس لکڑی میں, اود کی لکڑی میں خوشبو ہے تو وہ اود کی لکڑی ہے, اور اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو وہ نارمل لکڑی کی طرح ہے. اگر اس میں خوشبو ہی نہیں ہے تو وہ نارمل لکڑی کی طرح ہے. فرمایا اس کو جلانے سے کوئی خوشبو نہیں آئے گی, اس کے جلانے سے کوئی فائدہ نہیں, وہ ایسا ہی ہے جیسے ایڈن جلایا, جیسے چولہا جلایا تو لکڑی جلاتے ہیں, اس کو بھی جلا دیا. فرمایا انسان ہے لیکن اس کے اندر میں اگر انسانیت نہیں, خوشبو نہیں, اخلاق نہیں, اچھے اعمال نہیں, سنت رسول نہیں, زندگی اس کی برابر نہیں, تو پھر یہ جانور کی طرح ہے, یہ انسان نہیں, گویا ایک جانور ہے انسان کی شکل میں. مولانا روم رحمت اللہ نے اس بات کو بیان فرما کر کہتے ہیں, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده, کامل مسلمان وہ ہے انسان جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی کو ایسے ہزاروں واقعات ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں اخلاق پر کہ جن کی ذات سے لوگوں کو نفع ہی پہنچے, تکلیف نہیں, نفع ہی پہنچے, نہ پڑوسی کو, نہ بیوی بچوں کو, نہ ماں باپ کو, نہ بھائی بہنوں کو, اور نہ دوست احباب کو, کسی کو. اگر ہو جائے مسٹیکس معافی مانگ لے, ختم بات, ہو گئی, انسان مسٹیک ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, بہت سارے واقعات ہیں, لیکن حتی الامکان جان بوجھ کر یہ کام نہ کرے کہ میری غیبتوں سے, میری بہتان سے, میری اکیوزیشن سے, اور میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میرے پیر سے کسی کو تکلیف ہو, نہ اللہ کو اور نہ بندوں کو, کسی کو. اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں. سہل تشتری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے, بہت عجیب. فرمایا ان کا مکان نیچے تھا اور ایک مجوسی ان کے اوپلے مکان پر رہتا تھا, مکان کے اوپر ان کا فلیٹ تھا اور سہل تشتری نیچے رہتے تھے. اوپر والے باتھ روم سے سوراخ ہو گیا تھا اور پیشاب وغیرہ ناپاکی نیچے گرتی رہتی تھی حضرت کے کمرے میں, حضرت کے گھر میں. سہل تشتری فرماتے ہیں میں نے ایک برتن وہاں رکھ دیا تھا, کبھی میں نے پڑوسی کو جا کر نہیں کہا, کیسے لوگ ہوں گے ان. جب میں بھر جاتا تھا میں باہر جا کر ڈال کے آتا تھا, پھر صاف کر کے رکھ دیتا تھا. کئی مہینے ہو گئے. سہل تشتری فرماتے ہیں جب میری موت کا وقت قریب آنے لگا, یعنی میں آخری بیماری میں لگا, تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا بھائی ایک پریشانی ہے آج تمہیں کہتا ہوں. کہا کیا پریشانی؟ کہ یہ آپ کے باتھ روم سے لیک ہو رہا ہے ناپاکی میرے گھر میں, کئی مہینوں سے آ رہی, میں نے تمہیں نہیں کہا, میں صاف کرتا رہا, لیکن میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا اور یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, کوئی آدمی برداشت کرے نہ کرے, اس لیے پہلے سے میں نے تم کو کہہ دیا کہ کہیں تمہاری ٹوٹو میں کسی کے ساتھ نہ ہو جائیں, تمہیں بھی تکلیف نہ ہو, اس کو بھی تکلیف نہ ہو, اس لیے میں نے اتنے مہینے برداشت کیا اور میں نے تم کو بتا دیا. وہ مجوسی کہنے لگا یہی بات ہے. فرمایا ہاں, تو کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا. ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ادھر حضرت کی روح نکلی. اخلاق, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں پوچھا, سب سے اچھا دین, سب سے اچھا دین میں سب سے اچھے اعمال کون سے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. دانی طرف سے پوچھا, پھر وہی صحابی بائیں طرف آئے, پھر وہی سوال, فرمایا اچھے اخلاق. پھر ادھر سے آیا, فرمایا اچھے اخلاق. پھر جب بار بار پوچھا تو حضرت نے کہا کہ تم کسی کو پر غصہ نہ کرو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق جو ہے انسان کی انسانیت کی دلیل ہے, اور یہی قیامت کے دن ترازو میں بھاری رہیں گے. ایک ایک اچھے اخلاق ترازو کو وزنی کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, یہاں روایت ہے, اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے کامل مومن وہ ہے, احسنہم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائہم, میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں, تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہو. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہ اچھے اخلاق کیا ہے. فرمایا, تم لوگوں سے کشادہ پیشانی سے ملو, ایسا نہیں ہو جب دیکھے تب پیشانی پر بل پڑے ہو, غصہ ہی غصہ, جیسے کیسٹر آئل پی کر کے بیٹھا ہوا. کشادہ پیشانی سے ملو, اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو, اور تکلیف دینے والے امور سے حفاظت کرو. کنز العمال میں علی متقی نے اپنی حدیث کی کتاب میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اچھی اخلاق کیا ہے. فرمایا, اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات, اللہ کے لیے یعنی سلام, سلام, السلام علیکم, السلام علیکم, یہ, اور سامنے والے کا اکرام, ریسپیکٹ, اور جو کچھ زندگی میں تجھے ملے اس پر خوش, اگرچہ وہ پانی کا گھونٹ ہی ہو. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جلی ہوئی روٹی کھائی, کسی نے جلی ہوئی, فرمایا میں جلی ہوئی روٹی کو جلی ہوئی دیکھ کر نہیں کھا رہا ہوں, میں یہ سمجھ کر کھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہاں اپنی نعمتوں کو تقسیم کر رہا تھا اس وقت مجھے نہیں بھولا, اگرچہ جلی ہوئی روٹی لے کے مجھے یاد کیا ہے, اس کی اس نعمت پر میں جلی ہوئی روٹی کھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھولتا نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے. تو فرمایا, تمہیں جو کچھ مل جائے اس پر خوش ہو, اگرچہ وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. جس نے بلند مرتبہ پا لیا حسن اخلاق ہی کی وجہ سے, جو بھی نظر آئیں گے بڑے اخلاق بلند مرتبے میں پہنچے وہ حسن اخلاق کی وجہ سے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے. آخری حدیث بہت زبردست, دو حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. رواہ ابو داؤد. سبحان اللہ, کیا بات کہی. فرمایا, مومن, بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کون سا درجہ؟ فرمایا, درجت الصائم القائم, ایک بندہ پوری زندگی روزہ رکھتا ہے پابندی کے ساتھ, ایک بھی دن اس کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے. 40 سال ہے تو 40 سال روزہ رکھا, 7 سال ایسے 7 سال روزہ رکھا, اور قائم پوری زندگی اس نے تہجد پڑھی, ایک رات اس نے مس نہیں کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اچھے اخلاق والے اس صائم اور قائم کے درجے سے آگے نکل جائیں گے. اتنی بڑی بات, مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور شب دار آدمی نہیں پا سکتا. روزے دار سے مراد وہ شخص جو نفلی روزے رکھتا, راتوں کو بکثرت عبادت کرنے والے ہوں. اسی لیے ایک آخری حدیث کا ترجمہ سنا دوں, ایک ایک حدیث پر بہت ثواب ملتا ہے. فرمایا, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربس الجنه. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے باہر یعنی جنت کے صحن میں بیرونی جنت محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. کون آدمی وہ؟ فرمایا جو حق پر ہے, حق پر اسے پتا ہے میرا رائٹس ہے, وہ لڑ سکتا ہے, حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے. اللہ کے بھی فرما رہے اس حدیث میں عجیب فرمایا, صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی, کہ میں اس کے لیے جنت کے باہر ایک بہت بڑا محل کی ذمہ داری ہے میری دلوانے کی اللہ کے پاس, کہ اللہ اس کے لیے جنت مار. یہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا یہ بات حدیث میں, لمن ترک المرا وان کان محق, اگر جو حقدار ہے کہ اس کو کرے لیکن پھر چلو چھوڑو یار مسئلہ چھوڑو. آگے فرمایا اور میں جنت کے درمیان میں, یہ تو جنت کے باہر ہے, مڈل آف دا جنت, جنت کے درمیان میں, فی وسط الجنتی, کس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں محل بنانے کی, لمن ترک الکذب, اس شخص کو جنت کے درمیان میں محل دلانے کی ذمہ داری جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جھوٹ نہ بولے جنت کے درمیان میں اس کو جنت ملے گی. وہ جو حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے جھگڑا اس کو جنت کے باہر بنگلہ, اور جو جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے اس کو جنت کے درمیان میں. معلوم ہوتا ہے جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے, اس میں تو اس کا حق تھا اس لیے چلو لڑا تو اس کا حق تھا, لیکن یہاں تو جھوٹ جس سے فرشتے حدیث میں آتا ہے کئی کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں, اللہ کو جھوٹ پسند نہیں. نمبر 3 اللہ اکبر عجیب حدیث فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا, اگرچہ وہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ, اس جھوٹ کو بھی چھوڑ دے چاہے مذاق کے طور پر ہو, ویسا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کے لیے جنت کے درمیان. بہت سارے ہوتے ہیں نا ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ اللہ کو کہتا اگرچہ مذاق کے طور پر ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولے اس کو جنت کے درمیان میں. اور تیسری بات وَبِبَيْتِ فِي عَلَى الْجَنَّتِ, ایک تو باہر ایک درمیان میں اور ایک جنتوں سے سب سے اوپر جنت میں محل جنت الفردوس ہے, اس میں کس کو ملے گی؟ فرمایا فی اعلی الجنتی لمن حسن خلقہ, وہ آدمی جو اچھے اخلاق والا ہو, اچھے برتاؤ والا ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ ملنساری کرنے والا ہو, ان کے لیے جنت میں سب سے اعلی محل. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان جیسی بہت ساری باتیں ہیں اور بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے زندگی باقی رہی سنائیں گے کہ اچھے اخلاق والے قیامت کے دن بھی محبوب ہوں گے, وہ کون کون سے اعمال ہے. ایک بات آخری ہے, علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی 10 نشانی بیان کی ہے, اچھے اخلاق کی 10 نشانی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. ایک تو یہ ہے جھگڑا کم سے کم کرے گا, نشانی اچھے اخلاق کی, زیادہ جھگڑالو نہیں ہے, باتوں باتوں پر بس اتر پڑتا ہے گالیاں اور یہ اور یہ, جھگڑا کم. نمبر 2 انصاف سے کام لے گا, جب بھی پوچھو انصاف, چاہے اس کے ماں باپ ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے بیٹا ہو, لیکن انصاف سے کام لے گا, جس کا حق ہے اس کا حق دلوائے گا. یہ نمبر 2. اور نمبر 3 لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا, یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, اپنی غلطی میری میں کیسا ہوں, لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا, اچھے اخلاق کی تیسری نشانی ہے. 4 برائی میں اچھائی کا پہلو طلب کرے گا. ایک عورت ہے بیوی ہے مثال چلو, اس نے کچھ کام کر دیا ایسا جو شوہر کو پسند نہیں ہے, لیکن اس نے اس کی وہ اچھے کام کو نہیں دیکھا, اس کے اندر میں جو اچھی چیز ہے اچھی صفت اس کو دیکھ کر اس کو معاف کر دیا. برائی میں بھی اچھائی تلاش کرتا ہے, برائی میں بھی اچھائی تلاش کرو گے یہ. اور نمبر 5 معذرت کا طالب,
कुछ हो जाए माफी भाई, कुछ हो जाए माफी माफी, हर वक्त माजरत। नंबर छह, वो लोगों की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। कोई तकलीफ दे, चलो यार अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह माफ करे। लोगों की तकलीफ को, जैसे मैंने अभी आज वाक्य सुनाए सहल तुस्तरी का वाक्य, लोगों की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। नंबर सात, हर वक्त अपने नफ्स को मलामत करेगा। नफ्स कहता है नहीं सोना है, नमाज नहीं पढ़ना है, तो नफ्स को मलामत नहीं, चल नमाज पढ़। नफ्स को वो यार सही रूप पर लगाएगा, मलामत करेगा। नंबर एक, हर वक्त अपने अयूब को तलाश करेगा, मेरे अंदर में कौन सा ऐब है, कौन सी खामी है, कौन सा नुकसान है। नंबर नौ, हर छोटे बड़े से अच्छे अखलाक से हंसते हुए मिलनसारी खंडा पेशानी के साथ मिलेगा। नंबर दस, हर एक से नरमी से बात करेगा, नरमी से। ये दस सिफात है जो जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अल्लाह करे हमारे अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो, और इनमें से अक्सर चीजें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज भी अखलाक पर बात की है। जिंदगी बाकी रही गालिबन 21 जुलाई को शायद गालिबन या तकरीबन पहला चांद होगा जिलहज्जा का, इंशाल्लाह मंगल के दिन वो पता चलेगा चांद के हिसाब से कि वो मंगल है या बुध है, कब से अगर रोज़ा रखना है, या चूंकि वो इंशाल्लाह उस दिन वो दिन जो है वो उसकी रातें जो हैं वो लैलतुल कदर के बराबर है, पहली 10 रातें जो है। तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते ज़िंदगी बाकी रही तो हम कुछ कुर्बानी और इसी तरह अशरे ज़िलहिज्जा जो ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं उसकी फजीलतों पर बात बयान करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصلي على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله ہمیں معاف فرما يا الله ہم پر رحم فرما يا الله ہم پر کرم فرما يا الله ہمارے حسنات کو قبول فرما يا الله ہمارے سیئات کو معاف فرما اور سیئات اور گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما نیکیوں سے مبدل فرما نیکیوں سے مبدل فرما ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اندر سے ہر قسم کی بیماریاں پریشانیاں ظاہری باطنی دور فرما یا اللہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بھائی بہن کی حفاظت فرما رشتہ داروں کی حفاظت فرما اللہ ہماری اور اہل و عیال کی مغفرت فرما بھائی بہنوں کی مغفرت فرما اے اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما دوست احباب متعلقین احسان کرنے والے اور محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ یہ کرونا کی وبا ابھی ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما, تو رحیم کریم ہے اللہ, رحم کر دے, رحم کر دے, کرم کر دے اللہ, پریشانیوں کو دور فرما اللہ, ہمارا امتحان نہ لے اللہ, امتحان نہ لے, اپنے رحم سے معاف فرما کر اے اللہ, معاف فرما کر اللہ العالمین ان بیماریوں کو ختم فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو بات اے اللہ ہر ویلنس ڈے کو کہی جاتی ہے اللہ مجھے اس پر عمل کی اور ساری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے پہنچانے والوں کی بھی مغفرت فرما اور جو لوگ سن رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما, مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اے اللہ اس حدیث کی برکتیں انہیں نصیب فرما, رحمتیں نصیب فرما, گھروں میں لوگ سن رہے ہیں اے اللہ اس حدیث کی برکتیں رحمتیں نصیب فرما, یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, حدیث کی مجلس میں بیٹھنا قبول فرما, اے اللہ ہمارے لیے یہ مجلس اللہ جنت کا باغ بنا دے, جنت کا باغ بنا دے, جہنم سے بچنے کا سامان بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد والی وسلم.